لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
يا مرشدی ارشاد فرمائیے، یہ زمانہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد دو یا تین سال تک منگنی قائم رکھنے کے بعد شادی کی جاتی ہے، بہت سی فضول رسمیں کی جاتی ہیں، اور اس دوران لڑکے اور لڑکی کا مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ رہتا ہے. اس طرح طویل عرصہ تک منگنی رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
طویل عرصہ منگنی رکھنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. اب فی زمانہ تو منگنی کی رسم جس طرح کی جاتی ہے یہ سارا مطلب سنت کے خلاف انداز ہوتا ہے، اور پھر یہ جو رواج ہمارے ادھر ہیں یہ بھی تقریباً خلاف سنت ہوتے ہیں. عرف و عادت کے مطابق ایسا رواج اپنانا جس کی شریعت نے منع نہیں کیا وہ تو جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں ناجائز رسمیں بہت گھسی ہوئی ہیں اور بڑا پریشر پڑتا ہے ایک فریق پر، خصوصاً لڑکی والا جو فریق ہوتا ہے وہ بیچارہ مغلوب رہتا ہے، اور ان کو بہت خرچے میں اتارا جاتا ہے. اگر اب مطالبہ کیے گئے کہ یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دینا ہوگا، اور وہ ڈر کے مارے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو منگنی توڑ دیں گے، تو یہ رشوت کہلائے گی، اور رشوت حرام قطعی، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آج کل شادی میں یہ ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ رشوت کی تعریف میں آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح منگنی باقی رکھنے میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے اور رشوتوں سے اور حرام کاموں سے بچائے، کہ حرام کا ایک نوالہ جب پیٹ میں پڑتا ہے تو وہ تباہی مچاتا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے. الامان والحفیظ، کہ 40 دن کی عبادت اس کی مقبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک وعید ہے. حرام کا لقمہ بہت تباہی مچاتا ہے، اور ان رسومات میں بعض مواقع پر حرام کے لقمے کیا وہ ڈٹ کے حرام کی دیگیں اندر چلے جاتی ہیں. جب مجبور کیا کہ دیگ دینی پڑے گی فلاں موقع پر آپ کو، اور وہ اندر شرع نہیں ہے، شرم کوئی مندوب و مستحسن نہیں ہے، صرف مجبور کیا گیا، اور وہ بیچارے اپنی منگنی یا اپنی بچی کی عزت بچانے کے لیے دے رہے، تو صاف رشوت ہے. اگر یہ بھی رشوت نہیں تو بھی رشوت کیا؟ تو یہ رشوتیں شادیوں میں بہت چلتی ہیں. علمان منافی، اگر بخوشی دیا رشوت، وہ کہنا کہ بخوشی دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مجبور کیا گیا کہ یہ ہماری رسم ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو اگر ویسے ہی بخوشی بغیر کسی مطالبے کے 100 112 دیں گے بھجوا دیں، کوئی حرج نہیں. مطالبہ کرنا کہ فلاں موقع پر آپ کو دیگ دینی پڑے گی، آم کا موسم آ گیا آپ کو بڑھیا والے آم کی پیٹی دینی پڑے گی، یہ اگر مطالبہ ہے اور اب عزت بچانے کے لیے وہ دے رہے ہیں بےچارے، تو یہ رشوت ہے. اللہ پاک ہم مسلمانوں کو رشوتوں سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے تحائف کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن خاندانی رسم و رواج کے تحت تحفے تحائف کا سلسلہ لڑکی والوں کی جانب سے جاری رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟
مجبوری وہ ٹھیک ہے، تو نماز بھی آدمی مجبوری سے پڑھتا ہے، تو اس پر کہ دل نہیں چاہتا اور پھر بھی نماز پڑھتا تو گناہگار تو نہیں ہے. تو یہاں وہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کوئی، اور پھر وہ رسم سمجھ کے رسمیں بھاری تو سب کو پڑتی، ولی میں کے اتنے کھانے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو بھاری تو پڑتے ہی ہیں ظاہر ہے، لیکن اب خوش دلی سے کرتے اور کوئی ناجائز ان پیسوں کا استعمال نہیں کرتے تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن عام طور پہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت ناجائز استعمال ہوتا ہے. یہ ولی میں کوئی سنت کے مطابق ولی میں تھوڑی کرتے ہیں، سنت کے مطابق ولی میں کرنے والے مزاروں میں چلے گئے. اب تو لاکھوں یا کروڑوں میں سنت کے مطابق کرتا ہو تو کرتا ہو، آپ کو تعجب تو ہوگا، لکھتے تو ضرور ہے ولیمہ مسنونہ، یہ ولیمہ مسنونہ اس کو نام بھی نہیں دینا چاہیے، دعوت کام لکھتے اس کا بھی ولیمہ، اگر ولیمہ سنت ہے پھر اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اب شادی حال میں ولیمہ ہو رہا ہے، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ہیں، اور اختلاط مردوں عورتوں کا اور ہزار اس میں خامیاں برائیاں، واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرے منگنی کی رسم میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں اور بعد میں ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
ہاں، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے یہ. تو منگنی جو ہے نا، ایک سمجھو کہ رشتہ طے ہوا ہے، میاں اور بیوی یعنی جب نکاح ہو گیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کچھ بازو کا برکور تک چلتا ہے نکاح کے بعد، رخصتی نہیں ہوتی، تو یہ دونوں آپس میں محرم، میں نے کہا ہو گئے، محرم اصطلاح نہیں ہے یہاں، یہاں دونوں کا آپس میں پردہ ختم ہو گیا، اجنبیت نہ رہی. تو اس لیے آپ یہ کہ ایک دوسرے کو اگر کوئی صورت ہوئی کہ انگوٹھی پہنا دی مرد نے عورت کو، جائز انگوٹھی پہنا دی عورت نے مرد کو، جائز انگوٹھی پہنا دی، یہ سب صورتیں جائز ہو جائیں گی. یا ایک دوسرے کے یہاں دعوت ہوئی اور بے حجاب آمنا سامنا ہو گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر منگنی میں یہ سب گناہ ہے. لیکن نکاح سے پہلے منگنی میں یہ حرام انگوٹھی پہنانا. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا بچے ہوئے کھانے کو پھینکنا جائز ہے؟
بچا ہوا وہ کھانا جس کا، جو کھانے کے قابل ہو، سڑ نہ گیا ہو، اس کو مطلقاً پھینک دینا یعنی جس کو ضائع کر دینا کہتے ہیں، وہ اسراف ہے، اور اسراف، کھانے کا اسراف ناجائز. اب اس میں بھی صورتیں شاید اس کی کمی بیشی کریں گی گناہ کو، کہ اپنی ذاتی رقم کا کھانا گھر کا ہے اس کو پھینکا، گناہ تب بھی ہے، اور وقف کے پیسوں کے کھانے کو پھینکا، کسی کے پیسوں کے کھانے کو پھینکا، تو غالباً اس میں گناہ کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر یہ کہ اپنے گھر میں کھانا پھینکا، گھر کا کھانا پھینکا، مسجد کا کھانا پھینکا، مسجد میں جو کھایا وہ پھینکا، تو مسجد میں گناہ کی ہلاکت بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے باہر جو گناہ کیا، گناہ وہ بھی ہے، لیکن وہی گناہ اگر مسجد میں کیا تو اس کا گناہ بہت بڑا ہو جائے گا. جیسے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ. اسی طرح مختلف ایام کی اہمیت کے حساب سے گناہ کی ہلاکت بھی بڑھتی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تمہارا لیے کہ کھانا بلا ضرورت، بلا عذر شرعی پھینک دینا، یہ اسراف ہے اور گناہ، دانے دانے کا قیامت کے دن حساب ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
حضور، یہ ارشاد فرمائیے، کیا بچنے والے کھانے کو بعد میں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اسلامی بھائی بچا ہوا کھانا پیش کرنے پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی جب انہیں اگلے وقت میں وہ کھانا پیش کیا جائے جبکہ وہ ناراض بھی نہ ہو، یعنی کھانا.
بچا ہوا کھانا بعد میں کھانے میں کوئی حرج نہیں، سبھی کے گھروں میں آج کل کم و بیش فریج ہوتا ہے، اور فریج ہوتا ہے اسی لیے کہ جو زائد چیزیں اس میں اسٹور کی جاتی ہیں، تو بچا ہوا کھانا سبھی کھاتے ہیں گھر والے جنرلی، تو یہ طلبا اگر بعض نہیں بھی کھاتے تو یہ ان کی ظاہر بہت بڑی نادانی ہے، اور اس طرح ماحول بھی خراب ہوتا ہوگا. بچا ہوا کھانا کھا لینا چاہیے ان کو، البتہ کھلانے والے کو حکمت عملی پیش نظر رہے کہ وہ ظاہر کیوں کرے گے بچہ لے کیا ضرورت ہے؟ اس پر واجب تو نہیں کہیے, بیچ تو نہیں رہا جو کہہ دے کہ یہ پرسوں کا تازہ نہیں ہے. تو طلبا کو کھلانا ہے, ان سے کوئی اس طرح کا کمنٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم طلبا کو روزانہ تازہ ہی کھلائیں گے. کھانا کھلانا کھلا دیں بتائیں, مگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ شاید نہ بتا پائے, کہ کسی نہ کسی کو تو پتا ہوتا ہے, وہ پھر آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. عام طلبا کو نہیں پتا ہوتا, کوئی کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کو پتا چل جاتا اور وہ سب کو بول دیتا ہوگا کہ یہ باسی ہے. تو یہ جب تک کھانے میں تغیر نہ ہو, کھانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے, تو مہربانی کر کے سب کے سب اسلامی بھائی کھا دیا کریں. نفس کی شرارت ہے, نفس لذتوں کا طالب ہوتا ہے, ایک سے ایک عمدہ غذائیں طلب کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ غذا جتنی عمدہ ہوگی قیامت کے دن اتنا ہی اس کا حساب بھی سخت ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو اب جس کو جیسے گرم کھانا پسند ہے, تو گرم کھانا پسند ہے اور یہ گرم کھانا کھائے گا تو یہ اس کے لیے بڑی نعمت ہوئی, اس کا حساب اس کے لیے سخت ہے. اب گرم پسند ہونے کے باوجود جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے ٹھنڈا کر کے کھائے گا, تو اس کا حساب قیامت کے دن اس گرم کے مقابلے میں آسان ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو مار کے اس کو ٹھنڈا کر کے کھایا. اسی طرح اس حکایت سے اس کو سمجھے کہ ایک بزرگ تشریف لیے جا رہے تھے, کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص, سخت گرمی تھی, چلچلاتی دھوپ اور گرمی, اس میں دیکھا کہ ایک شخص برف لیے آ رہا تھا. اس بزرگ کو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور میں بھی برف لیتا, اور کتنی گرمی سکتا ہے میں بھی ٹھنڈا پانی. پھر ایک دم ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں تو نفس کی چال میں آ گیا, نفس ٹھنڈا پانی طلب کرتا اس لیے میں ٹھنڈا پانی کی تمنا کر بیٹھا, اور اس پر میں نے شکوا کر دیا کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے. پھر انہوں نے عہد کیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. لہذا گرمیوں میں بھی وہ بزرگ پانی کو گرم کر کے پیا, حالانکہ گرمیوں میں ہم لوگ ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں, ٹھنڈے مشروبات پسند کرتے ہیں. تو نفس کو مارنا جو ہے نا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو مزہ تو اس میں کہ جس کو, جس کا نفس تازہ کھانا طلب کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے باسی کھانا کھلایا کرے, مزہ تو اس میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کیونکہ نفس کی باتوں میں جو آ گیا تو نفس روزانہ نئی نئی فرمائشیں کرتا ہے, اور اچھے سے اچھی غذا, اچھے سے اچھا لباس, اور ایک سے ایک آسائش کا طلبگار ہوتا ہے, اور اس کی فرمائشیں نفس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رہے, اس کی فرمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں, یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے گڑے میں اتار دیتا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے یہ بہت شرارتی ہو. اللہ پاک ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچائے اور نفس لوامہ نصیب فرمائے.
نفس امارہ کیا؟
نفس امارہ وہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے اور گناہ کے صدور پر بالکل بھی نادم نہیں ہونے دیتا. گناہوں پر ابھارنے والا نفس ہے, اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو شرمندگی لانے والا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کہتا ہے. تو ہمارا نفس لوامہ بہت کمزور ہے, نفس امارہ بہت طاقتور ہے. تو اللہ کرے کہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے, نفس لوامہ غالب رہے, اور اگر بتقاضا بشریت ہم سے گناہ ہو بھی جائے کبھی تو ذہن نصیب کے ہم نادم ہوں اور ندامت کی برکت کا ظہور ہو, اور ہم رقت و زاری کے ساتھ توبہ کریں, ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں. اللہ اپنی رحمت سے یوں بخش دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
تھالوں میں کھانا بچ جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون, کھانا لینے والا ہے جس نے کھانا ڈالا؟
کھانا تھالوں میں بچ گیا اس کے ذمہ دار تو ایک صورت میں کھانا کھلانے والا ہے، ایک صورت میں نہیں بھی ہے. مثلاً ایک ہی آدمی کھانے والا ہے اور کھانا ڈالنے والے نے پورا تھال بھر کے دے دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بےچارا نہ سمجھ ہوگا، جب ہی جو ایک آدمی اتنا ذرا کھانا دے دیا. اور اگر اس تھال میں چل مدینہ کے سات حروف کی نسبت سے سات اسلامی میں بیٹھے ہوئے اور پھر اس نے بھر کر دیا اور بچ گیا تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس بےچارے کو کیا اندازہ کہ ان سب کا پیٹ بھرا ہوا تھا. بعضوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا ہے، بعضوں کا طبیعت نہیں کھاتی کھانے کو تو کم کھایا جاتا ہے، اوقات کا بھی حساب ہوتا ہے، غالباً ناشتے میں کم کھایا جاتا ہے، دوپہر کو زیادہ کھایا جاتا ہے. تو بچے جانے میں تو سمجھے کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بچہ ہوا ضائع کر دینے میں گناہ ہے. بچ گیا ہو دوبارہ دیگ میں ڈال دے، پتیلے میں ڈال دے، بچے ہوئے کو بچہ ہوا برقرار رکھے کہ کام آ جائے، ضائع نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ ارشاد فرمائیے، بعض اوقات صاف کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسلامی بھائی تھال میں کھانا بچا دیتے ہیں، اور جبکہ یہ یقین ہو کہ یہ کھانا پھینکنے میں جائے گا تو یہ کرنا کیسا؟ یا تھال صاف تو کرتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تھال میں لگے ہوئے کھانے کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں یا گندی نالی میں چلے جاتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟
دیکھیے، کھانا تھال میں بچ گیا، کھانے کو طبیعت نہیں کر رہی، یہ اب اپنے دل کو آدمی پوچھے کہ اس نے کیوں چھوڑا ہے، اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑا یا واقعی طبیعت ہی نہیں کر رہی، پیٹ بھر گیا، یا اب کھانے میں تیل زیادہ ہے جو کھایا نہیں جا رہا، متلی آ رہی ہے، کوئی بھی اگر ایسا عذر صحیح ہے تو پھر تو چلیے کھانا چھوڑ دیا. اور اب جو پھینکے گا مجرم وہی ہے، جس کے پاس پورا تھال آ گیا اس پر فرض واجب تو نہیں کہ وہ بھوک ہو یا نہ ہو اس کو پیٹ میں انڈیلے. اس لیے اصل مجرم وہی ہے کہ جس نے پھینکا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اکٹھے ہو کر کھانا کھایا جائے تو بعض اوقات پہلے سے بعض سالوں میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، تو بعد میں آنے والے کو نیا کھانا لینا چاہیے یا اسی کو استعمال کر لینا چاہیے؟
اس کا طریقہ میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچا ہوا کھانا آیا اس کو دوبارہ دیگ میں یا پتیلے میں ڈال دیا جائے. مدار اس میں بڑے بڑے دیگچے یا پتیلے ہوتے ہوں گے، اس میں ڈال دیا جائے اور پھر نئے سرے سے اب نکالا جائے تو وہ کھانا فریش نظر آئے گا اور کھانے والے کو اتنا اس میں حرج نہیں ہوگا. اگر دوسروں کا بچا کھچا ٹھنڈا ہوا، بوٹیاں چھانٹی کیا ہوا کھانا پیش کیا جائے گا تو اس کا نفس جو ہے وہ شرارت کرے گا، تو نفس شرارت نہ کرے اس کا بھی خیال رکھا جائے. وہ اس طریقے پر اسی طرح پتیلے میں بچا ہوا سالن ڈال دیں اور پھر ہلا کر اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دیں تو انشاءاللہ حالات جو درست رہیں گے، ناراضگیاں نہیں ہوں گی. البتہ اس بات پر اگر عمل کریں نفس امارہ کی شرارتوں سے آگاہ ہو کر تو بچا ہوا ہو یا کیسا بھی ہو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہو. بلکہ اگر یہ ذہن بنائیں سور المؤمن شفاء کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اور بھی حاصل ہوں گی. مومن کے جھوٹے کو کھانے سے کیوں کترا ہے؟ مومن سے مراد کوئی پیر صاحب یا کوئی عالم صاحب ہی نہیں ہے، یہاں ہر مسلمان شامل ہے. ایک بار ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے ایک مسافر خانے میں پڑاؤ کیا اور مسافر خانہ ہوٹل تھا، ہوٹل والے کو کہا کہ ہم لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں اور ہم اپنی مہم پر صبح جائیں گے اور اس کے یہاں آپ کے یہاں ٹھہرے. وہ بیچارہ جو ہوٹل والا تھا وہ شریف آدمی تھا، اس نے بڑی عزت کی ان کی کہ یہ رائے خدا کے مسافر ہیں. واپسی پر ڈاکوؤں کا گروہ انہیں صبح تو چلا گیا اپنی لوٹ مار کرنے کے لیے، لوٹ مار کر کے وہ واپس ہوا. انہوں نے ایک بچے کو دیکھا تھا, ہوٹل والے کے بچے کو جو اپاہج تھا, معذور تھا. وہ بچہ دوڑ پھر رہا تھا. یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ وہی بچہ ہے جو معذور تھا. تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ وہ معذور بچہ کہاں. تو اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے معذور دیکھا تھا. اچھا یہ کیسے درست ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رائے خدا کے مسافر ہو, وہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا تھا رات کو ہمارے ہوٹل میں, تو جو بچہ ہوا تھا تو میں نے اس نیت سے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے اپنے معذور بچے کو کھلا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے جھوٹے کی برکت سے اس کو شفا دے دی. وہ ڈاکو یہ سن کر رونے لگے کہ اس کے حسن ظن نے اتنا زبردست کام کر کے دکھایا اور ہم لوگ ابھی تک تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں. انہوں نے سب نے رو رو کر توبہ کی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا. یہ واقعہ کل یوبی عربی ادب کی کتاب ہے, کل یوبی, اس میں ہے یہ واقعہ. تو مومن کا جھوٹا جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ جیسے پانی پیا تو اکثر لوگ عادت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پانی گلاس میں بچا ہوا وہ پھینک دیتے ہیں. اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ دوسرے کو پلا دینا چاہیے. اگر کوئی اور پینے والا نہیں ہے تو پھر پی ہی جائیں, اس کو پھینکیں نہیں. چند قطرے پینے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا پیٹ پھٹ جائے, اور بھریں اتنا ہی جتنا آپ پی سکیں. اس لیے طلبا کو چاہیے کہ مدارس میں کھانا کھانے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اپنی ضرورت کے مطابق لیں, بچ جائے تو کھا لیں, ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لیں, دسترخوان سے بھی دانے چن لیں, اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں اور دھو کر پی لیں, اور اس طرح دھو کر پیئیں کہ کھانے کا اثر برتن میں نہ رہے. اگر پانی ڈال کے آپ نے تھال میں پیا تو صحیح, لیکن ارد گرد مسالہ چپکا ہوا ہے یعنی کھانے کا اثر باقی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دھویا ہوا نہیں کہلائے گا. دھونا جب ہی کہیں گے جبکہ کھانے کا اثر آپ کے برتن میں نہ رہے. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے جو برتن میں کھانا کھایا اس طرح دھو کے پی لیں اس کو, کہ اب دھلے ہوئے برتنوں اور ان کو ملا دیا جائے تو یہ تمیز نہ ہو سکے کہ کون سے برتن میں کھانا کھایا گیا. دھلا ہوا تو اسی کو کہیں گے نا. ثواب اگر چاہیے تو پھر کما تو اس کو دھونا پڑے گا. اسی طرح پانی بھی پینے میں احتیاط فرمائیں, ہڈیاں چوسنے میں احتیاط فرمائیں. ہڈیوں پر اکثر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے ہڈی کو بھی جھاڑ کر برتن میں پٹک کر اچھی طرح صاف کر لیں, ایک ایک دانہ اس سے نکال لیں. کوئی تنکے جیسی ہڈی ہو تو اس سے اگر بڑی ہڈی میں دانے پھنسے میں وہ تنکے جیسی ہڈی سے اس کو کرید کر نکال لیں اور کھانے. حدیث وقت میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, تو اسے ایک ایک دانہ چھانٹ لیا کریں. ہو سکتا ہے جس ہڈی میں دانہ آپ نے چھوڑ دیا کیا معلوم اسی میں برکت وہ دانہ ساتھ لے کر چلا گیا ہو. تو انشاءاللہ سب مل کر یہ کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی. اور ہر جامعہ میں مجلس طعام بھی ہونی چاہیے, غالباً ہوگی بھی. مجلس طعام کا کام کھانا پیش کرنا, برتن اٹھانا, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی رائٹس میں ہوں کہ جو سنتیں بتاتے چلے جائیں سب کو کہ اس طرح بیٹھنا ہے. سب اسلامی بھائی کھانے کی نیت کر لیجئے, اعلان کریں. کھانے کی نیت یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, اور نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. دل کے دل میں جو نیت ہے وہی ویلڈ ہے. زبان سے جبھی کارآمد ہوگی, ورنہ زبان سے کہنا کارآمد نہیں ہوگا. دانا گر گیا تو وہ اس کو محبت سے کہیں کہ بھائی یہ کھا لیجئے. ہڈیوں میں اس نے دانے چھوڑ دیے تو ہڈیوں میں بھی اس کو دانے کھانے کی ترغیب دلائے. اس میں غصہ بھی وہ کرے گا تو مجلس طعام والا ایسا متحمل مزاج ہو کہ لڑائی نہ کرے, نرمی سے اس کو سمجھائے. تو اس طرح اگر مجلس ایکٹیو رہے گی تو امید ہے کہ سنتوں کے مطابق کھانا کھایا جائے گا اور نالیوں میں نہیں پھینکا جائے گا. اسی طرح جو ناظم ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس پر نظر رکھے. ایک ایک دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ناظم جو ہے وہ ایک طرح سے راعی ہے, ایک طرح سے ان کا ذمہ دار ہے, اور اس کے ماتے جتنے بھی سائی بھائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا. اگر اس نے آنکھ آڑے کان کیے اور جو چلتا ہے چلنے دیا تو قیامت کے دن کی پکڑ ہوگی اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے تمام ناظمین میں جو عرض کرتا ہوں اس پر توجہ دیں, اور یہ جو باورچی ہوتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی, یہ بالکل عوام ہوتے ہیں. داڑھی بھی بازوں کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, خشخشی ہوتی ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے, باورچی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مدنی رنگ میں رنگا ہوا باورچی لائے کہاں سے, وہ بےچارا دوسرے ماحول کا نہیں ہوتا تو وہ بالکل وہی انداز رکھتا ہے جو بازاری انداز ہوتے ہیں, تو اس کو بھی تربیت دینی ہوتی ہے. اس سے باقاعدہ مراسم قائم کر کے ناظم کو چاہیے کہ اس کو نماز کی طرف راغب کرے, اور اس کو بالکل یہ کہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو دیگ اپنی جگہ پر وہ چولہا پکاتا رہے گا, سب کچھ ہوتا رہے گا, آپ نماز پڑھ لیا کریں. تو وہی سے حساب سے دیگ وغیرہ چڑھائے گا کہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے پکانے میں کوئی انشاءاللہ عزوجل رکاوٹ نہیں آئے گی. سستی بہت کرتے ہیں پکاتے وقت کہ کپڑے کون بدلی کرے گا, تو پسینہ بہ رہا ہے, تو یہ سبزی کٹی ہوئی ہے, تو یہ دھلا ہوا پڑا ہے, تو وہ چاول دیگ میں بھی رکھے ہیں, تو اس لیے وہ سستی کرتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور کوشش فرمائیں گے تو ہمارا ہر باورچی بھی نمازی بن جائے. یہ ذہن بنا کر آپ نے اٹھنا ہے کہ ہمارا ہر باورچی بھی اور اس کا معاون بھی سب کے سب با جماعت پنج وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں اور مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں, اور کوئی ایسی ترکیب کریں کہ وہ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے. ایسی بھاری بھاری ترکیب ممکن ہے باورچی کی بھی, کہ ایک جائے تو دوسرا اس کو سنبھالے, تو کبھی تین دن کے لیے چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں, تو چھٹیوں کے درمیان اس کو قافلے میں ہر صورت میں آپ سفر کروانے کی انفرادی کوشش فرمائیں. کاش مجھے اس کی خوشخبریاں ملیں کہ آپ باورچی بھی مدنی قافلوں کے مسافر ہو گئے. کاش یہ خوشخبریاں ملیں کہ ہمارا باورچی مدنی ماحول والا ہے, مدنی انعامات والا ہے, اور الحمدللہ پنج وقتہ نمازی بھی ہے, اور پہلی سب لینے کی کوشش میں ہوتا ہے. کاش ایسی خوشخبریاں بھی مجھے مل جائیں. مجھے تو ہر مسلمان سے ہمدردی ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دیگوں میں جو خرچ ہوتی ہے باورچیوں کو تلقین کریں, آپ اوپر رہ کر مدد کریں. دیگوں کی خرچ عام طور پہ پھینک دی جاتی ہے, شاید ایک آدھ کلو تو یہ چاول اس طرح ضائع ہو جاتا ہے. 150 روپے کا کھانا تو دیگوں میں عام طور پہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا. اگر کھانا کھلانا سیکھنا ہو تو کسی ہوٹل والے سے سیکھے ہو, ہوٹل والا ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا, اتنی سختی کرے گا, ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا, پوری وہ نگرانی کرے گا, کیونکہ اس کو تو اس میں سے آؤٹ پٹ لینا ہے, کمائی لینی ہے. تو اس کی سختی ہوگی باورچیوں پر, اور جو بھی بیرے ہوتے ہیں باہر والے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان سب پر ان کی سختی ہوتی ہے, اور بالکل نپا چولا کھانا وہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جیسے بریانی کی پلیٹ سنگل ڈبل ترکیب ہوتی ہے, تو وہ بریانی کی پلیٹ میں کوئی کٹوری یا چھوٹی پلیٹ الٹ دیتے ہیں, یہ میں نے دیکھا, اور اس کے اوپر بریانی نکالتے ہیں تو بریانی کی پلیٹ بھری بھری ہوتی ہے, اور تھوڑا سا کھاؤ تو نیچے سے پلیٹ ابھر کے آ جاتی ہے, تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے. تو یہ کاروبار ان کے ٹیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کمائی کرنی ہوتی ہے, اور مدارس میں عام طور پر مالے مفت دلے دے رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, لیکن یہ سب کو توجہ دلا دوں گا نہ پوچھنے والا ہے. بندہ پوچھ لے دنیا میں تو بہت آسان ہے, اگر اللہ تعالی نے ہم سے پوچھا خدا کی قسم ہمارے لیے بہت بہت آزمائش ہوگی, بہت مسائل ہوں گے. وہاں تو آزمائش بھی کیا, دنیا میں آزمائش, وہاں تو بہت بڑی مصیبت ہوگی اگر کسی سے حساب دیا گیا. میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے نہ جائے کو نہ جانا کیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. کھانے کا ایک دانہ اور شوربے کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, پتیلوں میں دیگوں میں بہت سارا شوربہ بچا ہوا پھینک دیا جاتا ہوگا نالیوں میں. اس کی ذمہ داری بے شک باورچی کی بھی ہے, گناہگار باورچی بھی ہے, اور جو جو اس کو دیکھ رہا ہے اور اس برائی کے آنکھ آڑے کام کرتا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو روک سکتا ہوں پھر بھی نہیں روکتا, تو وہ بھی گناہگار ہے. قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہے. تو کوئی قطرہ شوربے کا, کوئی موٹی کا ریشہ, کوئی دال کا ایک دانہ, چاول کا ایک دانہ, کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کی مہربانی کر کے پوری احتیاط فرمائیے. جو روٹیاں بچ جاتی ہیں ان کو بھی نہ پھینکیں, بلکہ ان روٹیوں سے سرید بنا لیں, شوربے وغیرہ میں بہت اچھی پک جاتی ہے, اور وہ کھلا دیا کریں. طلبا کھائیں گے نہیں تو جائیں گے, کھلانے والا چاہیے. خود آپ کا نفس اگر تعاون نہیں کر رہا تو طلبا کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس وقت تو چلا لو گے, لیکن آخر وقت حساب بھاری پڑ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو
علی کل صبح انشاءاللہ عز وجل تربیت کے اجتماع میں آئے ہوئے ہمارے اساتذہ اسلامی بھائی, دورہ حدیث کے اسلامی بھائی, تقصص الفقہ کے, یہ سارے کے سارے مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں
انشاءاللہ.
ہم سب کو اس قافلوں کے سفر سے متعلق کچھ نصیحتیں اور احتیاطیں ارشاد فرما دیں.
مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر رکھیے, اور سنتیں سیکھنے کا ذہن بنائیے. یہ ذہن نہ بنائیے کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری سنتے نہیں ہیں, یا وہاں میری زبان نہیں سنتے, یہ تو سارے سندھی سمجھتے ہیں, سندھی بولنا مجھے نہیں آتی, یہ تو سارے پٹھان ہیں, پشتو مجھے نہیں آتی. تو اس لیے نیت یہ کریں کہ میں خود سیکھنے جا رہا ہوں. اب جب آپ سیکھنے جائیں گے تو کوئی آپ سے سیکھے یا نہیں سیکھے اس کا انشاءاللہ صدمہ نہیں ہوگا. تو یہ مدنی قافلے بھی تبلیغی قافلے نہیں ہیں, یہ سنتوں کی تربیت کے قافلے ہیں کہ ہم اپنی سنتوں کی تربیت کریں گے, اور جو آ گیا ضمناً اس کی بھی انشاءاللہ تربیت ہوگی. اور جو کچھ جدول مدنی قافلوں کا ہے اس پر عمل کیجئے جدول کے مطابق. اگر مدنی مرکز کے جدول کو آپ نے پس پشت ڈالا اور اپنی خود ساختہ مصلحتوں کے مطابق آپ نے سفر کیا تو شاید کامیابی مشکل. مدنی قافلے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں جو ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں, اگر پہلے سے اس شناسائی ہے تو بے تکلفی ہوگی اور فرینڈ سرکل کا انداز ہوگا, تو پھر سیکھنا سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے, پھر ماحول بھی سنجیدہ نہیں رہتا, بلکہ مذاق مسخری پر بھی اتر آتے ہوں گے اور گھوم پھر کر آ جاتے ہوں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوشش فرمائے کہ ایک دوسروں میں ضم ہو جائیں. مرکز الاولیاء والا باب المدینہ والے کے ساتھ ہو, باب المدینہ والا مدینہ الاولیاء کے ساتھ ہو, پنڈی والے واکینٹ والوں کے ساتھ ہو, حیدرآباد والے سردار آباد والوں کے ساتھ چلے جائیں, اس طرح آپ لوگ آپس میں مکس ہو جائیں. مگر اس میں یہ صورت رکھیں گے پہلے سے شناسائی نہ ہو, اور یہ ہے بہت مشکل کیونکہ اساتذہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں اکثر, جو ہمارے ماحول میں جانتے ایک دوسرے کو, ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں, اور غالب اکثریت غالباً مدنی اساتذہ کی ہے. کچھ عیسائی بھائی مدنی ان مانو کر استناغن مدنی نہیں بھی ہے لیکن ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ صورت بن جائے کہ اور اسلامی بھائی ایسے مل جائیں کہ جو جن کا تعلق جامعات سے نہ ہو دیگر مبلغین, تو پھر قافلہ جو ہے وہ آپ کا مضبوط اور کامیاب جائے گا. اور اس میں اسلامی بھائی نئے بھی ہونے چاہیے, بے شک شیوڈ اسلامی بھائی ہوں تو ایک کا شیوڈ اسلامی بھائی تو سب کے قافلوں میں ہونا چاہیے, ایک ایک دوا کے لیے. وہ سب کی ایسی دوا کرے گا کہ ساروں کو سنجیدہ رکھے گا, نہ اس کا ایسا روب رہے گا کہ یار یہ کہیں ہم سے بدن نہ ہو جائے, یہ کہیں ہم سے بچھڑ نہ جائے, اور سارے اس پر انفرادی کوشش میں لگے رہیں گے. تو اس طرح مدنی قافلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اپنے پلے سے خرچ کرنے کا ذہن بنائیں, کوئی اگر آپ کو بالفرض ٹکٹ پیش کرے بھی تو شکریہ کے ساتھ آپ معذرت کر لیں، کیونکہ مدنی قافلہ تین روزہ جو جا رہا ہے اس کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں، صرف 100 روپے۔ یہ مدنی قافلے جو یہاں سے سفر کریں گے وہ باب المدینہ کے اندر ہی اندر رہیں گے، باب المدینہ کے اندر اندر زیادہ خرچ نہیں ہوگا، تو یہ اپنی جیبوں سے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو اپنی جیب سے ہی دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ واقعی اب دے ہی نہیں سکتے تو کوئی اگر پیش کرتا ہے، جب اگر قافلے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس تو شرعاً سوال اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے پیسے دے دو، مدنی قافلوں میں سفر کر مدنی قافلے میں سفر کرنے جاؤں گا، یہ سوال تو ناجائز ہے، اس لیے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ شرعی حاجت نہیں ہے آپ کی، ایک امر مستحب ہے، اس کے لیے سوال جیسے حرام سہارے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ سوال کر کے جائے گا تو گناہگار ہوگا، جیسے حج کے لیے یا عمرے کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی خود بخود پیش کر دے پیسے اور آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو لے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی اگر کوئی اپنے پیسوں سے بالفرض بھیجتا ہے تو وہ لے لے تو گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ خود دے رہا ہے، جبکہ وہ آپ کو مسکین سمجھ کر نہ دے رہا ہو، یہ تحقیق کر لیں، اگر وہ آپ کو مستحق سمجھ کر مسکین سمجھ کر دے رہا ہے تو پھر صحیح بات ہے کہ نہ لیے جائے، اس پر اظہار ہو کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کر سکتے ہیں لیکن وہ دے رہا ہے، اور آپ لیں تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کا محسن ہوں، بلکہ اس کو یہ لگے کہ یہ قافلے میں سفر کرنے والا میرا محسن ہے کہ اس نے میرے پیسے قبول کر لیے، کاش ایسا مدنی ماحول بن جائے۔ یا تو ذہن ہوتا ہے کہ بس کوئی مجھے پیسے دے کوئی پیسے دے، حرص ختم نہیں ہوتا، تو حرص کو ختم کریں اور اپنی جیبوں سے مہربانی کر کے سفر کرنا سیکھیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوئی دے تو بھی اس کے قبول نہ کریں، کوئی کھانا پیش کرے تو بھی نہ کھائیں بلکہ اپنے پلے سے کھائیں، جب ہی ثواب ملے گا، ورنہ کسی کے پیسوں پہ نیت پڑی ہوگی تو پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ گناہ کی بھی صورت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر سوال کر کے جائے گا جبکہ شرعاً سوال اس پر جائز نہیں ہے، صرف قافلے کے لیے سوال کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلے میں جو ہماری تربیت کریں گے وہ مدنی اسلامی بھائی ہوں یا ضروری تو نہیں، تو اس معاملے میں آپ ہماری اصلاح فرما دیں۔
دیکھیے آپ کا کوئی بھی امیر قافلہ بنایا جائے، چاہے وہ درس نظامی کیا ہوا ہو، طالب علم ہو یا عام اسلامی بھائیوں میں سے ہو، اور وہ اگر غلطی کرے تو اس کی آسان طریقے پر بے شک اصلاح بھی فرما دیجیے، لیکن جدول کو وہی چلائے گا اور اسی کے مطابق آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، یہ ذہن میں آپ کے نہیں ہونا چاہیے کہ میں عالم ہوں اور مجھے یہ جاہل ڈیل کر رہا ہے، میں اس کے ماتحت نہیں چلوں گا، تو یہ جو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے میں عالم ہوں میں عالم ہوں میں عالم ہوں، تو وہ یاد رکھیے وہ تبارانی شریف کی حدیث میرے آقا اعلی حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں نقل کی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل، تو مہربانی کر کے عاجزی اور انکساری کو شعار بنائیے، اور کوئی بھی آپ کا امیر ہو اس کو لبیک کہیے، اسامہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنایا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہو گیا تھا، سرکار اس کو امیر بنا کر گئے تھے، جب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا بعض صحابہ کو اس میں تامل ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹے اور معمر صحابہ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار نے ان کو امیر مقرر کیا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتا، تو پتا چلا کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں، اگر اس میں صلاحیت ہے تو امیر بن سکتا ہے۔
درس نظامی کا استاد مخصوص فن کے لیے طلباء کا ذہن بنائے یا تمام فنون کا ذہن بنائے؟
درحقیقت یہ کام نفسیات پر منحصر ہے کہ طالب علم کی نفسیات کیا ہے. مثلا طالب علم کو فقہ میں دلچسپی ہے, فقہ میں وہ ذہین بھی ہے, یاد بھی کر لیتا ہے, فقہ سے متعلق سوالات بھی کرتا ہے, معلومات بھی وہ ذہن کی کر رکھی ہے. تو اب اگر با اصرار اس کو کسی اور فن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو شاید نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا, ادھر لٹک جائے گا. تو یہ تو ماہر استاد پر ہے کہ وہ اپنے طالب علم کی نفسیات کو پرکھ کر اس کے مطابق اس کی تربیت کرے. رہا تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ یا نیکی کی دعوت کا معاملہ, تو اس میں تو آپ کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ آپ ہر اپنے طالب علم کو دعوت اسلامی گھول کر پلا دیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی, دعوت اسلامی چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور سنت وغیرہ ادا کرنے کے بعد گویا دعوت اسلامی, اس کو نیند آئے تو دعوت اسلام, وہ جاگے تو دعوت اسلام. بس ہر وقت جب تک دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی وہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے ہم کما کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.